بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وفزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ زمر کی یہ آیات ہیں اور ایمانیات سے متعلق یہ آیات ہیں اور شرک سے بچنے سے متعلق ہیں اور آخرت کے بیان کے اوپر یہ آیات مشتمل ہیں. اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں گا اے جاہلو؟ واقعہ اصل میں یہ پیش آیا تھا کہ جو غیر مسلم تھے مشرکین مکہ، یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خود تو شرک میں مبتلا تھے، خود تو کفر کے اندر مبتلا تھے، اب ان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے طور طریقوں کی طرف لانے کی کوشش شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی ہماری طریقے سے بتوں کی عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے ان مشرکین مکہ سے، ان کافروں سے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کر لوں؟ افغیر اللہ تأمرونی، کیا مجھ کو تم، کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو تم بتلاتے ہو، مجھ کو خبر دیتے ہو، مجھ کو حکم دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ تم فلانے کی عبادت کر لو اے جاہلو؟ کہ تم تو ہوئے ہی جاہل، تم تو بات کسی کی مانتے نہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، اب مجھ کو بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ میں بھی اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کسی اور کی عبادت کر لوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، یہ وحی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری اور ان سے پہلے جتنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کی اقوام آئی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اس بات کو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ یہ بیان کیا کہ دیکھو، اصل عبادت کے لائق تو اللہ کی ذات ہے. یہ مضمون پچھلی امتوں کو بھی بیان کیا اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بیان کیا کیا لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، آپ کو بھی بیان کیا گیا، آپ سے پہلے امتوں کو بھی بیان کیا گیا، لئن اشرکتا، کیا بیان کیا کہ اگر آپ نے کوئی بات شرک کی، لئن اشرکتا، ایک عام حکم ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، کیا کہ اگر تم لوگوں نے کوئی شرک کیا اور تم لوگوں نے کوئی شرک کا کام کیا تو انسان کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے اگر کوئی شرک کیا. تو اس لیے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور تم لوگ یقینی طور پر خسارے میں مبتلا ہو گئے. دیکھو دین کے معاملے میں شک بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے، شک بھی نہیں آنا چاہیے، اگر شک بھی آ گیا تو نعوذ باللہ ایمان زائل ہو جاتا ہے انسان. توحید کا معاملہ اتنا بڑا، اللہ ہی سب سے بڑے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، نبی آخر الزمان بھی ہیں. کسی کے دل میں اگر شک پیدا ہو گیا تو نعوذ باللہ ایمان زائل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی، کیا کہ اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ والوں میں سے ہو جاؤ گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ ہی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے، اللہ ہی اس بات کا لائق ہے کہ عبادت اللہ کی جائے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور تم لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں میں سے ہو جاؤ، شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. دیکھو طرح طرح کی چیزیں آج کل دنیا میں رائج ہیں جو انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف مائل کرتی ہے. انسان کا کبھی بھی کسی مرحلے پر ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، نہ کبھی شک پیدا ہونا چاہیے. شک نہ اللہ کے بارے میں، نہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، نہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی آخر زمان ہونے کے بارے میں. ادنا سا بھی شک آئے گا ایمان چلا جائے. اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے. دیکھو جب یہ شعبے دے باز لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے جاہل عامل ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ میں نے شفا دے دی، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، یا بڑے بڑے پامسٹ ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے نجومی ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں میں نے یوں غیب کی باتیں کر لی، میں نے یوں کر دیا، ایسے کر دیا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کے ہاتھ میں شعبے بازی ہے، نظر بندی ہے، اور اس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. نظر بندی تو غیر مسلموں کے ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے. میں نے کئی غیر مسلم دیکھے، طرح طرح کے شعبے دکھاتے، انسان کو آنکھوں پہ یقین نہیں آتا. لیکن کوئی یہ ظاہر کرے کہ نعوذ باللہ میرے ہاتھ میں خدائی آ گئی. وقتی طور پر تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو طاقت دے دیتے، لیکن کوئی یہ ظاہر کرے کہ میرے ہاتھ میں خدائی آ گئی اور میں ایسا ہو گیا، میں ویسا ہو گیا، اس معاملے میں کبھی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی تھا، اس کی کسی قادیانی لڑکی سے کوئی تعلق ہو گیا، محبت کا تعلق ہو گیا، معاملہ نکاح تک پہنچ گیا. قادیانیوں نے لڑکی کو بڑے اہتمام سے رخصت کیا، لیکن لڑکا یہ کہتا تھا کہ میں کسی قیمت پر میں شادی تو کر لوں یہ قادیانی سے، حالانکہ قادیانی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلموں سے نکاح نہیں ہوتا. لیکن لڑکا کہتا تھا نہیں، میں کبھی بھی قادیانی کو اپنا بڑا نہیں مانوں گا، نہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا بڑا مانوں گا، نہ میں کبھی قادیانی مذہب قبول کروں گا. لڑکی والوں نے کہا ہم بھی نہیں کہتے تم کو کہ تم ہمارا مذہب قبول کرو، تم مسلم ویسے ہی رہنا، ہم اپنی طریقے سے. اس لیے منع کیا کہ انسان کی اولادیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، انسان کا دین بھی رخصت ہو جاتا ہے. جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد خاندانوں میں آنا جانا شروع ہوا، دعوتوں کے سلسلے، ملنا ملانا، سب کچھ. تو ایک دن لڑکی کے ہاں کوئی تقریب تھی، قادیانی جو تھی بیوی اس کی، اس کے ہاں کوئی تقریب تھی، اس تقریب میں ان کا کوئی بڑا عالم قادیانیوں کا کوئی آ گیا. اس نے آ کر لڑکے سے کہا کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم قادیانی بن جاؤ، نہ ہم تم کو یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے، ہم یہ نہیں بھی نہیں کہتے، لیکن اتنی بات میں تم سے درخواست کرتا ہوں، اس عالم نے کہا، کہ تم استخارہ کر لو. کیا کر لو؟ استخارہ کر لو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے کہ نہیں. اگر خواب میں تمہیں نظر آ جائے کہ ہاں یہ نبی ہے تو پھر جو بھی ہو پھر مان لینا. یہ اس چکر میں آ گیا. استخارہ تو شک کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. استخارہ تو شک کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، اچھا ہے یا برا ہے. یہ استخارہ کرنے بیٹھ گیا. استخارے میں خواب میں اس کو نظر آیا کہ غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا، نعوذ باللہ. اس نے اگلے دن کہا کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا، لہذا میں قادیانی مذہب اختیار کروں. بڑی دنیا نے سمجھایا لڑکے کے ماں باپ ویسے ہی پریشان تھے کہ یہ غلط جگہ پھنس گیا، غلط جگہ اس کی شادی ہو گئی، اوپر سے یہ مسئلہ پیش آ گیا. بہت سمجھایا بجھایا مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا، بس میں نے استخارہ کیا، استخارے میں آ گیا تو بس آ گیا. ہوتے ہوتے یہ ہمارے علماء دیوبند میں سے کسی بزرگ کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہیں خواب میں وہ قادیانی اس لیے نبی بنا ہوا نظر آیا کہ تم نے جب استخارے کی نیت کی تھی اس کا مطلب تھا تمہارے دل میں شک پیدا ہو گیا نبوت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان ہونے کے بارے میں. حالانکہ قرآن کریم نے خود کہا ما کان محمد ابا احد ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ خاتم النبیین ہے. جب تمہارے دل میں شک پیدا ہو گیا تو تم تو اس دار اسلام سے نکل گئے. جب دار اسلام سے نکلے اب تم نے استخارہ کیا، خواب میں تو تم چونکہ نکل چکے تھے تو نبی نظر آ گیا تم کو، وہ بنا ہوا جھوٹا. اس لیے اب اس کی آنکھیں کھولی کہ میرے سے غلطی کہاں ہوئی تھی. اسی لیے کہتے ہیں دیکھو علماء سے رابطے میں رہو. تو انہوں نے کہا غلطی یہاں ہوئی کہ تم آمادہ ہوئے اس بات کے اوپر کہ میں کیا کروں گا، استخارہ کروں گا، تو میں آمادہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو نعوذ باللہ ایسے ہے جیسے کوئی آ کر کہے کہ تم اس بات کا استخارہ کر لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو کیوں استخارہ کرے بھائی، ہمیں تو کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی دل میں شک بھی نہ ڈالے. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے کفر سے توبہ کرو، اسلام کو قبول کرو، دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھو، اسلام کو قبول کرو تو تم ٹھیک ہو گے. تم دائے اسلام سے نکلے ہوئے، اس لیے تمہارے پر شیطان مسلط ہو گئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ دل میں شک بھی نہیں آنا چاہیے. یہ جو ہمارے علماء منع فرماتے ہیں کہ آدمی ہر جگہ نہیں جانا چاہیے اور ہر ایرا غیرہ کے مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یا ایسے شعبدے باز ایسے لوگ جو انسان کو عقائد کو خراب کر دیں، یہ جو ہوتے ہیں نا عقائد کو خراب کر، یہ دجال یہی تو کام کرے گا، زندہ لوگوں کو اٹھا دے گا کہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کیا. دجال کا یہی تو کام ہے، مردے کو زندہ کر دے گا کہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا. تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ زندہ کرتا ہے، میں نے زندہ کر دیا. کسی کو موت دینی ہے، دیکھو میں نے موت دے دی. تو یہی تو فتنہ ہے. تو اس لیے کبھی شک بھی نہیں آنا چاہیے. اس کو فرمایا کہ ہم نے وحی آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کی امتیں آئیں، ان سب کی طرف ہم نے وحی کر کے یہ بات کہی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے کوئی شرک کی بات کی تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ ہر ضرور بے ضرور خسارہ یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. بلکہ اللہ ہی اس قابل ہے، اللہ ہی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے. فعبد، آپ اس کی عبادت کرو. وکم من الشاکرین، اور پھر اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدری، انسانوں نے لوگوں نے اللہ کے قدر کو نہیں سمجھا جاتا جیسا کہ اس کے قدر کو سمجھنے کا حق تھا. ہم اللہ کی حقیقت اللہ کی وحدانیت پر نہیں غور کرتے، اللہ کی قدرت کاملہ پر غور نہیں کرتے، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کس طرح اللہ نے ہمیں پالا، کس طرح اللہ نے ہماری ضرورتیں پوری کی، طرح طرح کی زندگی کے نشیب و فراز انسان کے آتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پر ہمارا ہاتھ تھامتا ہے. اور پھر یہ تو دنیا ہے، پھر دنیا میں جب انسان چلا جائے گا پھر آخرت کا ایک لازوال ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو یہ تو سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ تو سب اللہ کی قدرت ہے. اس کو فرمایا کہ انسانوں نے اللہ کی قدر کو سمجھا نہیں. والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اور زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا جیسے ہم رومال لپیٹ لیتے ہیں. یہ مطلب کیا ہے اس کا کہ آسمان زمین اللہ کی ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہوں گی قیامت کے دن، اور آسمان جو ہے وہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت ایسا ہی ہوگا جیسا فرمایا. دیکھو میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ایک چیز ہوتی متشابہات. قرآن پاک میں متشابہات بہت آتے ہیں. متشابہات دو قسموں کے ہوتے ہیں. ایک قسم ہے جس کے معنی ہی پتہ نہیں، الف لام میم، معنی پتہ ہے؟ چنانچہ تمام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے کاف ہا یا عین صاد، ہم پڑھتے بھی اسی طرح. تمام مفسرین اس کے آگے جو ترجمہ لکھتے اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی کو اس کا معنی پتہ، ہمیں نہیں پتہ. اور اللہ تعالیٰ نے متشابہات کے معنی کو پر غور کرنے سے منع بھی فرمایا کہ متشابہات کے معنی پر غور مت کرنا، جو غور کرے گا ان کے دلوں میں کجی ہوگی، ٹیڑپن ہوگا، غور بھی کرنے سے منع کیا. تو یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں آتے ہیں متشابہات. ایک ہیں حروف مقطعات، ان کو بولتے جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، کافا یا عین صاد، ٹھیک ہے نا جی، یا جو ہے الف لام میم، الف لام میم صاد، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں یہ آتے ہیں، جیسے حامیم ہر صورت کے شروع میں اس طرح کا آ رہا ہوتا ہے. یہ حروف متشابہات ہیں جن کو مقطعات بھی بولتے، ان کا لفظی ترجمہ بھی کسی کو پتا نہیں. اور ایک ہے وہ متشابہات جن کا لفظی ترجمہ تو پتا ہوتا ہے لیکن مراد نہیں پتا ہوتی کہ ہوگا کیسے. جیسے یہ آیت ہے، اس کو حضرات مفسرین فرماتے ہیں مقطع، یہ متشابہات میں سے. متشابہات کے معنی کیا ہیں؟ کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ زمین جو ہے ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی. اب ہم جب مٹھی کا لفظ آتا ہے ہم اپنی مٹھی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ کی مٹھی، ہمارے ہاتھ کی مٹھی اور اللہ کی مٹھی، ہے نا جی، یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اب اللہ کی مٹھی ہوگی کیسے، کتنی بڑی ہوگی کہ پورا زمین اس میں آ جائے؟ تم اندازہ کر لو زمین کتنی بڑی ہے تو اللہ کی مٹھی کا کیا عالم ہوگا، ہمیں نہیں پتا کیا کیا آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے فرمایا کہ آسمان جو ہے اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. اللہ کا ہاتھ کا کیا مطلب، اللہ کا ہاتھ کیسے ہوگا کہ پورا آسمان لپٹ جائے، ٹھیک ہے نا. ان کو کہتے ہیں متشابہات المراد، کے لفظی ترجمہ تو پتا ہے لیکن مراد کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا بنے گا، کیسے ہاتھ ہوں گے اللہ کے، نہیں معلوم. آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے آسمان اور زمین کو شامل ہوگی، سے وسیع ہوگی. اب اللہ کی کرسی کا کیا مطلب، ہم کرسی بولتے تو ہمارے ذہن میں اپنی کرسی آتی ہے. اب ہماری کرسی کیسے ہو سکتی ہے جو آسمان اور زمین کو سے وسیع ہو، اللہ عالم بھی مرادی، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی مراد کیا ہوگی. تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس کے حقیقی معنی پر مراد ہے اس کے، کہ اللہ کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا اور سب کچھ اللہ کی مٹھی میں ہوگا. بعض حضرات نے فرمایا، مفسرین نے، کہ اس سے مراد در حقیقت متشابہات، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی ہوگا تو یہی کہ اللہ کی مٹھی میں ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، لیکن لپٹا کیسے ہوگا، مٹھی کیسی ہوگی، اللہ کا ہاتھ کیسے ہوگا، اس کی کیفیات کیسے ہوں گی، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کے معنی معلوم نہیں. باسم تو یہ ایک مطلب اس کا یہ. اور اسی طریقے سے پھر آپ فرمایا کہ چونکہ انسان کو اللہ کے اعضاء کا جہاں ذکر آتا ہے تو انسان کو اپنے اعضاء پر اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد جانتے ہیں، اور کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی کو پتا. والسماوات مطویات بیمینہ, اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے. سبحانہ, اللہ پاک ہے. عما وتعالی, اور بلند ہے ان تمام باتوں سے جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں, جو اس کے ساتھ شریک چراتے ہیں. اللہ ان سب سے بہت بلند ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کا حال کیسے ہوگا. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ, اللہ تعالیٰ آسمان میں ایک سور پھونکیں گے. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمان اور زمین میں تمام مخلوقات. تمام مخلوقات کیا ہوں گی؟ بے ہوش ہو جائیں گی. اللہ من شاء اللہ, پھر جن کا حکم ہوگا اللہ کو کہ وہ بے ہوش نہ ہوں تو وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے فَنُفِقَ فِي الصُّورِ کا کہ دیکھو جب سور پھونکی جائے گی تو آسمان اور زمین والوں کے تو ہوش اڑ جائیں گے, زندہ جو زمین پر ہوں گے وہ مر جائیں گے, اور جو لوگ پہلے مر چکے تھے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے اس آیت. زمین میں جتنا اس وقت زندہ لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے جانور وغیرہ وہ سب مر جائیں گے, اور جو مرد لوگ پہلے انتقال کر چکے تھے تو ان کی جو روحیں ہوں گی وہ بے ہوش ہو جائیں گی. مگر جس کو خدا تعالیٰ چاہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہے, وہ نہیں مریں گے. چنانچہ ان کا نام لکھا کہ چار فرشتے ان کو موت نہیں آئے گی جب سور پھونکی جائے گی. جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت. بعض روایت میں آتا کہ حملۃ العرش بھی اس میں شامل ہوں گے, جو عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے ہوں گے ان کو بھی موت نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد جب سب لوگ مر جائیں گے پھر ان حملۃ العرش کی موت بھی واقع ہو جائے گی, اور ان فرشتوں کی موت بھی آ جائے گی. اور پھر ان موت میں, ان ترتیب میں بھی جو حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے, موت کے جو روح قبض کرنے والے فرشتے ملک الموت, سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو موت دیں گے. جب ان کی موت بھی آ جائے گی تو پوری کائنات میں صرف اللہ وحدہ لا شریک زندہ ہوں گے, اور ان کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہیں ہوگی. تمام مخلوق, تمام انسان, تمام چنند و پرند, تمام ملائکہ, تمام فرشتے, سب کی روح قبض ہو چکی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, پھر سور پھونکی جائے گی, پھر سب دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے. یہ ترتیب اللہ رب العزت نے فرمائی. فرمایا کہ ونفخ فی الصور, اور پھونکی جائے گی سور. فصعق من فی السماوات والارض, فصعق من فی السماوات ومن فی الارض, اور بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہے. الا من شاء اللہ, مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ نہیں مریں گے, وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ زندہ لوگ مر جائیں گے اور جو پہلے سے مرے ہوئے تھے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر دوسری سور پھونکی جائے گی, تو موت کے لیے تھی, پھر دوسری سور پھونکی جائے گی کہ انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے. تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس ہو کر انسان کھڑا ہوگا. ثم نفخ فی الصور فیہ اخرى, پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی. فاذا هم قیام ينظرون, وہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر ہکا بکا ہو کے دیکھ رہے ہو, کیونکہ دوبارہ روحیں ان کے جسم میں آئیں, اللہ کے حکم سے انسان دوبارہ زندہ ہوا, جس کو بعث فی بعث بعد الموت کہا گیا قرآن کریم میں, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. وہ کھڑے ہوں گے, اور جیسا عموماً ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے لوگ کھڑے ہو کر ادھر ادھر حیرانی پریشانی سے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا. یہ کیفیت کو بیان کیا. خلاصہ یہ کہ موت سب کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت آنی ہے. ملائکہ کو بھی موت آنی ہے, ملک الموت کو بھی موت آنی ہے, جو روحیں سب کے قبض کرتے ہیں. سب کی ایک مرتبہ موت آ جائے گی, سب ختم ہو جائیں گے. پھر جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو سب زمینوں سے کھڑے ہو جائیں گے. وہ اشرقت الارض بنور ربها, زمین جو ہے روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے. زمین جو ہے پھر روشن اللہ تعالیٰ کر دیں گے, اب حساب کتاب شروع ہوگا. ووضع الکتاب, یعنی زمین اپنے رب کے نور سے منور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے, اللہ تعالیٰ ہوں گے, اور اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ روشن ہو جائے گی. اللہ, اور سب انسان کے سامنے ان کے نام اعمال لگ دیے جائیں گے. یہاں بھائی, ہاں بھائی, آپ کا یہ نام اعمال, آپ کا یہ نام اعمال, آپ کا یہ نام اعمال. قرآن کریم میں اس کو سورہ کہف میں اس طرح بیان فرمایا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا, کہ ہم ہر انسان کو سامنے اعمال نامہ رکھیں گے اور کہیں گے پڑھو اپنے اعمال نامے، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کافی. تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ ووضع الکتاب، پھر اعمال نامے رکھے جائیں گے، وجیء بالنبیین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، انبیاء کرام گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے آپ کا پیغام ان تمام مخلوق کو پہنچایا. 100,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ آ کر کہیں گے کہ یا اللہ نبیین اس لیے آئیں گے. والشہداء، اور گواہ بھی آئیں گے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ سے مراد در حقیقت کہ پیغمبر بھی اس میں داخل ہیں، فرشتے بھی داخل ہیں، امت محمدیہ بھی داخل ہے، اعضا اور جوارح بھی گواہی دیں گے. انسان کے اعضا بھی کہیں گے اللہ ہاتھ سے یہ کیا تھا، اس سے یہ کیا تھا، ٹانگوں سے یہ کیا تھا، ہاتھ سے یہ کیا تھا، فلانا اس طرح کیا تھا. زمینیں گواہی دیں گی. یہ ساری اس کی ساری چیزیں شہداء ہیں. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اشرقت الارض بنور ربها، اپنے رب کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے. کیا وہ اللہ کی تشریف فرما ہونے کی کیفیت ہوگی؟ اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں. اعمال نامے رکھے جائیں گے، انبیاء اکرام آئیں گے، اور شہداء، ہر چیز گواہی دینے والی وہاں پر آ جائے گی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ سب کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ گناہ نہیں کیا تھا تو اس کھاتے میں گناہ لگ گیا، نیکی کی تھی تو نیکی غائب ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر انسان کو پورا دیا جائے گا، ہر نفس کو پورا دیا جائے گا، ہر وہ چیز معاملت جو کام کے اس نے کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے جو کام اس نے کیا. جو انسان خود کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کیا، ہمیں پتا ہے ہم کون سا گناہ کرتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ میں غلطی کہاں پر ہوں. تو جب بدلے دیے جائیں گے، پورے انصاف سے دیے جائیں گے، اور وہ انسان جانتا بھی ہوگا جو کام اس نے کیا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ ملے گا ہر انسان کو جو اس نے کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اس کو خوب خبر ہے جو کام کے وہ لوگ کرتے ہیں. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج تھوڑی سی بات میں اس لیے بھی جلدی ختم کر رہا ہوں، کچھ بات میں شب برات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ رکوع ہمارا پورا بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا